جن کو عذر نہ ہو تو وہ قریب آ جائیے. معذور حضرات مستثنی ہیں. معذور اللہ نہ کرے میں معذور نہیں ہوں. کہ نہیں میں معذور نہیں. معذور کے ہاتھ پیر سے لولا لنگڑا نہیں ہوتا. معذور وہ ہوتا ہے جس کو عذر ہو. دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا, دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا, دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا, ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا, ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا, دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا, ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا. اہل خرد نے عقل سے چاہا خدا ملے, اہل خرد نے عقل سے چاہا خدا ملے, ظاہر ہے ایسے ملنا نہیں تھا نہیں ملا, ظاہر ہے ایسے ملنا نہیں تھا نہیں ملا. اہل خرد نے عقل سے چاہا خدا ملے, ظاہر ہے ایسے ملنا نہیں تھا نہیں ملا, ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا. دیکھے بغیر عقل کو جو مانتا نہ ہو, دیکھے بغیر عقل کو جو مانتا نہ ہو, ایسا تو کوئی عقل کا اندھا نہیں ملا, ایسا تو کوئی عقل کا اندھا نہیں ملا. ایک شاعر نے کہا کہ بولے کہ اس خدا پہ جو آتا نہیں نظر, ہے عقل سے بعید کے ایمان لائیے. بولے کہ اس خدا پہ جو آتا نہیں نظر, ہے عقل سے بعید کے ایمان لائیے. میں نے کہا بجا ہے یہ ارشاد آپ کا, لیکن ذرا وہ عقل بھی مجھ کو دکھائیے. جس عقل کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ بغیر دیکھے کوئی چیز کسی چیز کو تسلیم نہیں کر سکتے, وہ چیز نظر آنی چاہیے, جو چیز ہے تو نظر آنی چاہیے. اگر عقل ہے, ہاں عقل ہے, ہاں ہاں ہے, تو دکھائیے ذرا, ورنہ گدو بندر بھیج دے. دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا, ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا, خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس, خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا دیکھے بغیر عقل کو جو مانتا نہ ہو دیکھے بغیر عقل کو جو مانتا نہ ہو ایسا تو کوئی عقل کا اندھا نہیں ملا ایسا تو کوئی عقل کا اندھا نہیں ملا خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا
اللہ تعالی جو ہے وہ بغیر غم اٹھائے ہوئے اللہ کے راستے کا غم نافرمانیوں سے بچنے کا غم اٹھائے ہوئے اور اس کی خوشیاں ساتھ ساتھ لیے ہوئے بغیر اس کے ملتے نہیں ہیں غم کے ساتھ خوشی دیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں تو تنہا نہیں ملتے کوئی چاہے کہ میں اللہ کے راستے کا غم اور خوشی نہ اٹھاؤں اور اللہ کو پالوں تو ایسے تنہا وہ نہیں ملتے ہیں ان کے آس پاس کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں
خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس خوشیاں تھی ساتھ ساتھ کبھی غم تھا آس پاس جب بھی ملا ہے وہ مجھے تنہا نہیں ملا جب بھی ملا ہے مجھے تنہا نہیں ملا غیروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ غیروں لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، ایک آپ ہی قدر ہے جو تانا نے منا، ایک آپ ہی قدر ہے جو تانا نے ملا، غیروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، غیروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، ایک آپ ہی قدر ہے جو تانا نہیں ملا، ایک آپ ہی قدر ہے جو تانا نہیں ملا۔ حسن ازل کی ہم پہ عطائیں نہ پوچھئے، حسن ازل کی ہم پہ عطائیں نہ پوچھئے، چھایا جو عشق عقل کو رستہ نہیں ملا، چھایا جو عشق عقل کو رستہ نہیں ملا، حسن ازل کی ہم پہ عطائیں نہ پوچھئے، چھایا جو عشق عقل کو رستہ نہیں ملا، چھایا جو عشق عقل کو رستہ نہیں ملا، ان کے کرم نے بڑھ کے بھرم رکھ لیا تو پھر، ان کے کرم نے بڑھ کے بھرم رکھ لیا تو پھر، تائب سارو سے آہ بھی رسوا نہیں ملا، تائب سارو سے آہ بھی رسوا نہیں ملا، دیکھا تو سامنے تیرا جلوہ نہیں ملا، ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا،
جب اللہ کو کوئی تلاش کرتا ہے ویسے دیکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جو عقل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ سورج چاند ستارے مخلوقات کو دیکھتے ہیں، انہیں اللہ نظر نہیں آتا، کہیں یہ تو سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو اللہ کو تلاش کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی حجاب ہی نہیں رہتا، پھر وہ براہ راست گویا اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے، ایسا ایمان و یقین اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں وہ، لیکن شرط تلاش ہے، اور تلاش کی جو شرطیں ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، اپنے طور پہ تلاش کرنا اور کسی رہبر کے ساتھ تلاش کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ تو بہت ماشاءاللہ بہت عمدہ شعر ہے، جب آدمی تلاش کرتا ہے تو پھر سارے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، حضرت والا فرماتے تھے کہ جیسے آگے چاہتے ہیں تو کسی سڑک پہ تو آگے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین مل رہے ہیں، راستہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، تو جو ڈھونڈتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اور جو خالی دیکھتا ہے ایسے معائنہ کرتا ہے اور سرسری نظر سے، تو اس کو اندھا عقل کا ہوتا ہے، بصیرت نہیں ہوتی اس کو، اللہ نہیں ملتا، وہ کہتا کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ، کیسے کیسے کفریہ جملے کہہ جاتے ہیں۔ طائف صاحب یہ تو چاہتا کہ اور سنیں اگر وقت کم، ابھی تو کچھ اور وقت ملے گا صاحب، ابھی آنے کا کچھ اور موقع ہوگا۔ کل بھی منگل ہے اور طائف صاحب بھی کل تشریف لائیں گے, تو ابھی سے خوشخبری سنا دیتا ہوں. یہ ارشادات درد دل 2002 کے ملفوظات ہیں. حضرت والا کے افریقہ کا نواں سفر تھا اور علالت کے بعد کئی سال کے بعد یہ پہلا سفر تھا. اسی علالت کی حالت میں 14 سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 26 اپریل 2002 بروز جمعہ بعد نماز مغرب جامع مسجد مدرسہ ہدایت الاسلام بمقام لوساکا زیمبیا. 4 سفر ہوئے تھے حضرت والا کے, جنوبی افریقہ کا, پھر بوتسوانا کا, پھر زیمبیا کا, پھر آخر میں موزمبیق کا. ہجرت سے اور حضرت ہی کی ہمت تھی. میں دیکھتا تھا سفر میں کس قدر مشقت حضرت کو ہوتی تھی. جہاز کی سیٹ پہ بیٹھنے میں بعض دفعہ چھوٹی سیٹ ہوتی تھی, جیسے یہاں مقامی طور پہ جہاں وہ کرتے تو سیٹ چھوٹی ہوتی تھی. حضرت سب برداشت فرماتے تھے. دیکھنے میں لگتا تھا کہ حضرت والا کس قدر تکلیف میں ہیں, لیکن سب تکلیف برداشت فرمائے. ہجرت سے صحبت اہل اللہ کی اہمیت کا ثبوت. ارشاد فرمایا کہ ہجرت سے اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اہل اللہ سے اللہ ملتا ہے. حج عمرہ ادا ہوگا کعبہ شریف سے, مگر اصلاح باطن اور نفس کی اصلاح اللہ کے رسول سے ملے گی. کعبے میں 360 بت تھے, ان بتوں کو نبی نے نکالا. کعبے میں خود صلاحیت نہیں تھی کہ ان کو نکال دیتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 360 بتوں کو کعبے سے نکال دیا اور غیر اللہ کے بتوں کو دلوں سے نکال دیا. بس اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں یعنی علماء, وہ اعلی سبیل النیابہ امت کے قلوب سے غیر اللہ کے بتوں کو قیامت تک نکالتے رہیں گے. پس جو اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں یعنی علماء, وہ اعلی سبیل النیابت یعنی نائب ہونے کی حیثیت سے امت کے قلوب سے غیر اللہ کے بتوں کو قیامت تک نکالتے رہیں گے, چاہے وہ پتھر کے بت ہوں یا چلتے پھرتے انسانوں کے ہوں. اللہ والے ہمارے دلوں سے ان چھپے ہوئے بتوں کو نکالتے ہیں اور حسینوں کی ناپاک محبت کو نکال کر دل کو پاک کر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالی پاک دلوں ہی میں آتے ہیں. دین کی اشاعت اور مدینے کی موت. ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے بعض تندرست علماء نے اجازت چاہی کہ اجازت دے دیجئے کہ مدینہ شریف میں آ کر مر جاؤں. فرمایا کہ ابھی تم تگڑے ہو, جب تک صحت اچھی ہے اپنے اپنے ملکوں میں دین کا کام کرو. دین کا کام ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں زیادہ کر سکتے ہو, یہاں مواقع کم ہیں. اور اللہ کو دین کا پھیلانا اتنا محبوب ہے کہ اسی وجہ سے مدینہ ہجرت کا حکم ہوا کہ وہاں زیادہ دین پھیلے گا. مکے کے لوگ ناقدرے تھے, ناشکرے تھے, انہوں نے ہمارے رسول کی قدر نہیں کی, اس لیے اپنے رسول کو ہم نے مدینے والوں کو دے دیا. جس بستی میں کسی اللہ والے کی قدر نہ کی جائے, اس بستی سے اس کو چھین لیا جاتا ہے اور اس بستی میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کے قدردان اور عاشق ہوں. اس لیے اللہ والوں کا عشق بہت قابل مبارکباد ہے. حضرت مولانا شاہبر رخ صاحب ایک شروع بھی پاکستان بننے کے بعد اور حضرت پھول پوری کی ہجرت کے وقت میں حضرت کا بھی خیال ہوا کہ میں بھی پاکستان ہجرت کر جاؤں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کسی کو زیارت ہوئی بزرگ کو اور ان سے فرمایا کہ مولانا ابو صاحب سے کہہ دیں کہ وہ یہیں ہندوستان میں رہیں اور یہاں دین کا کام کریں. حضرت حقیب نمت نے پہلے ہی بشارت دی تھی کہ ان سے اللہ تعالی بہت بڑا دین کا کام لیں گے. تو حضرت والا حضرت حردوئی رحمت اللہ علیہ سے اتنا بڑا کام ہوا کہ بستی بستی قریہ قریہ میں حضرت نے یہ دین کے قلعے مدارس قائم کر دیے اور وہاں نور پھیل گیا. جو اہل بدعت تھے جو گمراہ تھے وہ سب اللہ تعالی نے ان کو حضرت کی اس برکت سے اور یہ دیا کہ آج وہاں پورے ہندوستان میں بتانے اس زمانے میں بجلی آج ٹھیک نہیں ہے لیکن کئی ہزار مدارس قائم ہو گئے تھے اور ایک شخص حضرت مولانا ابرار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے سب کا انتظام کرتے تھے. ہندوستان کی گورنمنٹ نے ان کے پاس بھیجا کہ کیا اتنا کس طرح یہ کام کرتے ہیں. ایک تنہا آدمی وہیں بیٹھے ہوئے تقرر کر رہا ہے وہی بیٹھے ہوئے ان کو اخراج کر رہا ہے اور سارا انتظام تھا. تو آدمی بھیجا کہ کس طرح انتظام یہ کرتے ہیں وہ نوٹ کر کے لے کے گئے. حضرت والا نے تصویر رکھنا تو جائز نہیں تھا اور نہ ہے. حضرت والا نے الفوری نے فرمایا کہ حضرت والا نے اس طرح اس کو بنایا تھا کہ آنکھیں ایسی ہیں اور ناک ایسی ہے اور یہ اتنا بڑا کہ اتنے انچ کی ناک ہے اور یہ انہی کا کام تھا. ہمارے بس کی بات جان دو سن کے گھبرا جائے. اور یہاں تل ہے بالکل اس کا یعنی شناختی کارڈ بغیر تصویر کا تھا. تو بہرحال بزرگ کا مزاج اب حضرت کو کیونکہ انتظامی شان تھی حضرت کے اندر تو ان کا مزاج اور یہ کام لینا تھا یہ بغیر انتظام کے ہو نہیں سکتا. تو حضرت والا کا مزاج وہ انتظامی بنایا تھا اور ہمارے حضرت کا حضرت پھول پوری کا مزاج بالکل مختلف تھا. ان کو انتظام سے کوئی مناسبت نہیں تھی. تو حضرت نے جو درس مسلمی میں فرمایا کہ ہم لوگ جو بہت لوگ ایسے ہیں کہ انتظام ناواقف ہے انتظام بستی اور کیا تھا ناواقف ہے انتظام بستی عاشق بستی اور ناواقف ہے انتظام بستی. حضرت کو کچھ خبر نہیں تھی کہ جب حضرت کا جب شیخ بنا لیا تھا حضرت مولانا ابوالرف صاحب کو ان کی متبع سنت ہونے کی وجہ سے اور کوئی واقع ہمارا کوئی اتنا متبع سنت اور ایسا دین پر قائم کسی کو اور کوئی نظر نہیں آیا. تو حضرت سے تعلق کیا اور حضرت والا ہردوئی سے ان کا تعلق پہلے حضرت شیخ پھولپوری سے تھا حضرت کے شیخ سے بھی تھا. حضرت نے تعلق اصلاحی کیا تھا حضرت ہردوئی نے. تو میرا تعلق ایسے جیسے پیر بھائیوں میں ہوتا ہے. میں مذاق بھی کرتا تھا حضرت سے اور آہستہ بولو بیٹا ٹرافی وافی دے دو ٹرافی وافی دے دو ٹرافی اس کو دے دو تاکہ اس پہ لگ جائے. تو حضرت والا کیا کہہ رہا تھا ایسا تعلق تھا جیسے پیر بھائیوں میں ہوتا ہوں ہنسی مذاق خوب کرتے تھے. حضرت میں پان کھاتا تھا کبھی کبھی تو میں حضرت کو پان پیش کرتا تھا. میں کہا حضرت آپ پان کھا لیجئے. حضرت جو عبدالحی فرنگی محلی تھے مولانا عبدالحی فرنگی محلی وہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ پان کھاتے تھے تو یہاں ان کی وہ پان گزرتا ہوا سرخی نظر آتی تھی. تو کہتے ہیں حضرت آپ بھی ایسے ہی ہیں پان کھا لیجئے تو میں دیکھوں گا آپ کی سرخ. حضرت فرمایا تم ہی کھا لو آپ ہی کھا لیجئے. تو پھر اس کو اپنا شیخ بنانا جو اتنی بے تکلفی ہو. پھر لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضرت والا کا کیا عالم ہوتا تھا. جب حضرت میں نے شیخ بنایا تو پھر میں نے سوچا کہ جب تک جیسے چچا ذات بوپی ذات ماموں ذات بہن بھائی بچپن میں کھیلتے ہیں, وہ کبھی بہن چانٹا بھی لگا دیتی کبھی بھی لگا. لیکن جب بڑے ہو کے اس سے رشتہ ہو جاتا ہے تو اب وہ یہ سب کام نہیں کر سکتی, اب اسے بہادر رہنا پڑے گا. تو میں نے سوچا کہ اب شیخ کے ساتھ اسی طرح رہوں گا جیسے اپنے شیخ کے ساتھ رہتا تھا. تو حضرت والا کا مزاج حالانکہ بالکل انتظامی نہیں تھا, حضرت کو کچھ خبر بھی نہیں ہوتی تھی. برسوں کا کبھی برس میں سال میں دو سال میں نظر اوپر پڑ گئی, کہتے ارے میسا بھی تم نے پنکھا بھی صاف نہیں کرایا, بس ایک دفعہ کہہ دیا, بس اس کے بعد کچھ خبر نہیں کیا ہوا. اور حضرت کا شان یہ تھی کہ وہ ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے. اب جب حضرت وہاں آتے تھے تو حضرت والا 10-15 دن پہلے سے ہی صفائی شروع کر دیتے اور کہتے تھے کہ بھائی میرے شیخ کو یہ چیز پسند نہیں ہے, گندگی پسند نہیں ہے. پوری خانقاہ کو دھلوایا, چمکا دیا. جب پہلی دفعہ حضرت آئے سلیم صاحب کو نیند آ رہی, جب پہلی دفعہ جب پہلی دفعہ حضرت تشریف لائے تو 15 دن پہلے سے حضرت والا نے انتظام کرایا, حالانکہ وہ حضرت کے مزاج کے بالکل خلاف تھا. اور وہ وہاں چٹائیاں اور یہ اور چادریں سفید منگوا کے پوری خانقاہ کو چمکا دیا. اس کی خانقاہ کے پیچھے جو حصہ ہے جہاں میں سوتا تھا وہ سب صاف کرا دی, اوپر سے سب صاف کرا دی. تو مولانا بروخ صاحب تو میں تو بہت گھبرا رہا تھا کہ مجھے ایک دفعہ ڈانٹ پڑ چکی تھی ہندوستان میں. تو میں نے کہا حضرت میں تو جب حضرت آئیں گے تو میں اپنے گھر چلا جاؤں گا. میں ہاں چلے جانا. اس وقت تو حضرت فرما دیا. پھر بعد میں کہا جب قریب ہوا آنے کا کہ تم کہاں جاؤ گے, بس تم میرے پاس رہنا. مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی. تو حضرت والا وہ چادر بچھوا رہے تھے قالین, تو میں نے گھبراہٹ میں کچھ آواز نہیں, میں نے اس کو الٹا بچھا دیا. تو حضرت والا نے مجھے جیسی محبت تھی, حضرت نے مجھے یہاں سے پکڑا یوں کو اٹھا لیا. فرمایا کہ چاہے تم کچھ کام نہ کرو, تم صرف ہم سے محبت کرو. تم کچھ کام نہ کرو, نہ کچھ ڈانٹ نہ کچھ ڈانٹ نہ کچھ کیسے کر رہے ہو. تم کچھ نہ کرو, تم صرف ہم سے محبت کرو. پھر بہرحال وہ حضرت والا کا مزاج ایسا تھا تو ایک خانقاہ کے دروازے کے باہر سب صفائی, اگر وہاں کوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی تھی حضرت فرماتے تھے کہ یہ تو یہودیوں کا ہے کہ وہاں ان کے دروازے گندے رہتے تھے. تو مسلمان کا تو یعنی بہت وہ باہر تک دے ساری تیاری وغیرہ سب صاف کرا دی. اس کے بعد جب حضرت تشریف لائے تو حضرت نے سب چیز دیکھی ادھر سے ادھر تک, یہ کیسا وہ ہے صحیح ہوا سب کچھ دیکھا. اس کے بعد جو جہاں وہ الماری بنی ہوئی تھی کتابوں کی اس کی بالکل نیچے تھی, تو اس کے بعد پھر جب کوئی عیب نظر نہیں آیا تو اس کے نیچے جھانک کے دیکھا ایسے وہاں ایک لاٹھی رکھی ہوئی تھی. یہ لاٹھی رکھنے کی جگہ یہ ہے. حضرت والا جلدی سے لاٹھی نکالی. بہار خوش ہو گئے حضرت, اپنے شہر کو اس طرح خوش کیا کہ جس وقت حضرت والا وہاں ہوتی تھی جس نشست پہ ایک نشست پر حضرت بیٹھتے تھے ہمارے یعنی دوزانو ہو کے اسی نشست پہ اٹھتے تھے, بولتے بھی نہیں تھے. اس جگہ بھی جب تک حضرت وہاں قیام فرماتے تھے تو حضرت والا اپنی جو نشست تھی اس پہ نہیں بیٹھتے تھے. فرماتے تھے کہ اس وقت میرا بادشاہ آیا ہوا ہے, یہ اس کی نشست ہے. اس طرح مٹایا اپنے نفس. ایک شیخ عبدالحق صاحب تھے, ان کو حضرت سے مرید بھی تھے. انہوں نے کہا حضرت اپنے آپ کو آپ کی مواعظ سے اور تقاریر سے ہمیں بہت نفع ہوا, لیکن سب سے زیادہ نفع ہمیں آپ کی فنائیت کو دیکھ کے ہوا شیخ کے سامنے, کہ آپ اس وقت سارے عالم کے شیخ ہیں، ہر ملک بھی آپ کا ہے، لیکن آپ نے ایسا مٹایا جیسا کوئی ادنا طالب علم ہوتا ہے، کوئی ادنا طالب علم ہوتا ہے. اور حضرت مولانا عبدالاللہ صاحب بھی حضرت والا کی بہت عزت فرماتے تھے. جب حضرت ہندوستان جاتے تھے، جو سفر ہوئے، تو حضرت والا پورے ہندوستان میں خط لکھتے تھے حضرت لوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت مولانا عبدالاللہ صاحب لکھتے تھے اپنے مریدوں کو کہ مولانا کی مختار صاحب آ رہے ہیں، آپ لوگ سب یہاں آ کے ملاقات کریں. اور جو بشارت علی صاحب نے بتایا، جو اس کے نائب تھے، کہ حضرت والا ایسا اہتمام کرتے ہیں جیسا کوئی اپنے شیخ کا اہتمام کرتے ہیں. سب چیزوں کو صفائی کرانا، حضرت کے کمرے میں وہ بچھانا، بستر وغیرہ سب لگوانا، جیسے کوئی اہتمام اپنے شیخ کا کرتا ہے. تو حضرت کے مقام کو جانتے تھے. ایک صاحب نے بھی بتایا کہ حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا ابو صاحب نے حضرت کے بارے میں، میرے حضرت کے بارے میں، کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم کیا لائے ہو، تو میں مولانا کی مختار صاحب کو پیش کر دوں. اور آخری سفر جو یہاں کا ہوا، یہ دیکھو اصل خاص بات یہ ہے، بعض دفعہ مرید شیخ سے بڑھ جاتا ہے. جو حضرت فرماتے تھے، بطخ کا انڈا اگر مرغی کے پروں میں رکھ دو تو نکلے گا وہ بطخی کا انڈا، اور وہ تیرے گا، اور مرغی صاحبہ تیر نہیں سکتی، لیکن اس بطخ کو ہمیشہ اس مرغی کا اکرام کرنا پڑے گا، اسی کی وجہ سے زندگی ملی ہے. تو اسی طرح حضرت والا نے خود فرمایا، آخری جو سفر تھا ایئرپورٹ پر، حضرت والا ویل چیئر پر تشریف لے گئے حضرت ہردوئی کو رخصت کرنے کے لیے. تو اس وقت حضرت ہردوئی نے فرمایا کہ بعض شاگرد اپنے اساتذہ سے اور بعض مرید اپنے مشائخ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے حکیم اختر صاحب ہیں حضرت کی، ان کے اساتذہ اور مشائخ کا فیض انہی کے ذریعے سے پھیلا. ان کے مشائخ کو لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا ان کو جانتے ہیں. تو خود اس بات کی قائل ہوئے حضرت والا، خود شیخ مقام کو پہچانتا ہے. اس لیے یہ بہت اہم بات تھی جو حضرت نے آخری سفر میں فرمائی. تو حضرت والوں کی فکر رہتی تھی کہ میرے شیخ پتہ نہیں مجھ سے خوش ہیں یا نہیں. تو حضرت کے برادر نسبتی تھے، یہاں انگلینڈ سے آئے تھے، وہ کافی کمزور ہو گئے تھے. جب حضرت والا سے ملاقات کے لیے آئے، اس وقت تندرست تھے، تو حضرت نے ان سے پوچھا، لکھنؤ کے تھے، وہ لکھنؤ کی زبان بولتے تھے. تو حضرت نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرے شیخ مجھ سے خوش بھی ہیں کہ نہیں. کہنے لگے، ہاں بہت خوش ہیں، آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہی اعتراف نہیں کرتے. حضرت کو بہت مزہ آیا، آپ کے سامنے ہی اعتراف نہیں کرتے، ویسے آپ سے کی بہت تعریف کرتے ہیں، بہت خوش ہیں. تو یہ اللہ والوں کا یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ اپنے مشائخ، جو دوسرا شیخ ہو، اس کی حضرت نے اس کی بھی یعنی عملی تعریف اور عملی اس کی عزت کر کے دکھا دی کہ اپنے شیخ کا کیسا اکرام کیا جاتا، عملی اکرام کر کے دکھا دیا کہ خود شیخ البخت ہیں، شیخ عالمگیر ہیں، اور اپنے شیخ کی ایسا اکرام فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی ادنا طالب علم ہو. شیخ ڈانٹ لگا رہے ہیں تو والا جیسے کوئی فرماتے تھے، جب شیخ اگر کبھی ڈانٹ دیتے ہیں تو مجھے اتنا غم دل پہ ہوتا ہے کہ جیسے سارا میرا بہت بڑی دولت گم ہو گئی. لیکن پھر فوراً ہی حضرت مولانا صاحب بھی حضرت والا کے مزاج کو جانتے تھے. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ ایئرپورٹ پر جب صحت مند تھے تو جلدی کا وقت تھا, بغیر مولانا عبدالرف صاحب بغیر مسافر کے اس کے اندر چلے گئے. اب حضرت والا کو یہ شک ہوا کہ مجھے حضرت والا کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, مسافر نہیں کیا, حالانکہ جانتے تھے کہ جلدی تھی, مگر اس وقت تو ہزار بدگمانی. تو حضرت والا نے یہاں سے پھر خط لکھا کہ حضرت مجھے یہ ہو رہا ہے, آپ نے مسافر نہیں فرمایا, آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں. حضرت نے وہاں سے فوراً تار دیا, جب حضرت کا خط پہنچا تو حضرت نے بہت تار دیا کہ جلدی کی وجہ سے مسافر نہیں ہو سکا, میں آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں. یہ ہمارے اللہ والوں کا یہ راستہ ہے, اپنے شیخ کا اکرام, جتنا زیادہ شیخ کے اکرام کرتا ہے اتنا ہی اس سے اللہ تعالی دین کا کام لیتا ہے. مکے کے لوگ ناقدرے تھے, ناشکرے تھے, انہوں نے ہمارے رسول کی قدر نہیں کی, اس لیے اپنے رسول کو ہم نے مدینے والوں کو دے دیا. جس بستی میں کسی اللہ والی کی قدر نہ کی جائے اس بستی سے اس کو چھین لیا جاتا ہے اور اس بستی میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کے قدردان اور عاشق ہوں. اس لیے اللہ والوں کا عشق بہت قابل مبارکباد ہے. عشق کا تقاضا ہے کہ محبوب کی مرضی کے مطابق کام کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے دین کا پھیلاؤ زیادہ عزیز ہے. ایک شخص دن رات کعبہ شریف میں رہتا ہے اور ایک لاکھ کا ثواب ہر نماز میں لیتا ہے, اور ایک شخص دین کے لیے دن رات مارا مارا پھرتا ہے, خود سوچ لیجئے کہ کس کا درجہ زیادہ ہے. لہذا جب تک جان میں جان ہے اپنے ملکوں میں خوب دین کا کام کرو, اور جب آثار چل چلاؤ کے محسوس ہونے لگیں اور معلوم ہو کہ اب کسی کام کے نہیں رہے تو مدینے آ جاؤ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اپنا کام کر کے آ گیا, اب اپنی شفاعت میں شامل کریں گے. مدینے میں مرو تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پا جاؤ. ایک حدیث میں ہے کہ مدینہ شریف میں مرنے والوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پہلے ملے گی, مکہ شریف والوں کو بعد میں ملے گی. آپ نے ارشاد فرمایا, من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیموت بها فانی اشفع لمن یموت بها. یعنی ترجمہ, جس کو استطاعت ہو کہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں آ کر مر جائے, اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم خود طریقہ بتا رہے ہیں کہ میری شفاعت اس طرح حاصل کرو کہ مدینے میں آ کر مر جاؤ اور میری شفاعت لے لو. مرنا تو بہرحال ہے ہی, بس کوشش کرو کہ مدینے میں موت آ جائے. آمین. آخری سفر جو حضرت والا کا مدینہ منورہ کا ہوا تھا, عمرے پہ حضرت تشریف لے گئے تھے غالباً 2008 میں. تو جب واپسی ہونے لگی تو دو ایک دن رہ گئے, تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جب سے آپ کی طبیعت ناساز ہوئی ہے اب میں دیکھتا ہوں, اب جینے دنیا سے جی بھر گیا, میرا دل زندہ رہنے کو نہیں چاہتا, آپ دعا فرما دیجئے کہ یہاں مدینے میں اس وقت یہی موت آ جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں تو آپ سے بھی بہت کام لینا ہے اور آپ مرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالی کام لے لے, پھر جیسا حضرت چاہتے تھے ویسے ہی سب کام مکمل کرا کے اور قبول فرما کے پھر اپنے پاس بلائے. اب زندگی کا مقصد بس صرف یہی ہے اور کوئی مقصد نہیں. اللہ اس میں مجھے توفیق دے, وقت میں برکت دے دے, صحت اچھی کر دے, کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, مجھے توفیق بھی دے دے اور قبول فرما دے, اور جو میرے نفس کی وہ ہے نفس کی جو سازشیں ہیں وہ اللہ آپ سب واقف ہیں نفس دل کی گہرائیوں سے, اس کے پاک فرما دیجئے, اس کو ہم سب کے دلوں سے ان کو نکال دیجئے, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے اور قبول فرما لیجئے اور خوب دین کی خدمت لے لیجئے. اللہ جیسا ہم ہر شخص سے دین کی خدمت لے لیجئے, خصوصاً جن کو حضرت والا نے خلافت دی ہے, اے اللہ ان سب سے دین کا زبردست کام لے, حضرت کی نقش قدم اور تعلیمات کے ایک سر منہ بھی انحراف نہ کریں. ہم سب اور ڈاکٹر صاحب آ جائیے سب, اور آگے آگے آپ لوگ آ جائیے تاکہ جو لوگ بہت جگہ ہے, تاکہ جو لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں وہ بھی ادھر آ جائیں. حدیث اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ کی عجیب و غریب تشریح. فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, یعنی اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس کا اتباع نصیب فرما, اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب نصیب فرما. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں ورزقنا کیوں فرمایا, وفقنا کیوں نہیں فرمایا. ورزقنا کے معنی ہے کہ ہمیں رزق دے دیجئے, یعنی اتباع حق اور اجتناب عن الباطل کا رزق ہم کو عطا فرمائیے, یعنی حق پر چلنے کا اور باطل سے گناہوں سے بچنے کا رزق ہم کو عطا فرمائیے. اس حدیث کا مطلب دوسری حدیث سے اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها, کسی نفس کو موت ہرگز نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. تو اتباع حق اور اجتناب باطل کی توفیق سے تعبیر فرما کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر رحم فرمایا اور امت کے لیے یہ نعمت مانگ لی کہ جس طرح رزق ظاہری مکمل کیے بغیر کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی, اسی طرح میری امت میں کسی کو مرنے نہ دیجئے جب تک وہ اپنا اتباع حق اور اجتناب عن الباطل کا رزق مکمل نہ کر لے, یعنی جب تک امت حق کی پوری تابع دار نہ ہو جائے اور باطل اور معصیت اور گناہوں کے اعمال سے اس کو طہارت کاملہ نصیب نہ ہو جائے, اس وقت تک امت کے کسی فرد کو موت نہ آئے. مطلب یہ کہ جس طرح استکمال رزق ظاہری کے بغیر کسی ذی روح کو موت نہیں آ سکتی, اسی طرح استکمال رزق باطنی یعنی اتباع حق اور اجتناب عن الباطل کی تکمیل کے بغیر اے اللہ ہم میں سے کسی کو موت نہ دے. دیکھو کیسا عجیب و غریب ہے, کہاں ایک حدیث اور دوسری حدیث سے حضرت والا کیا ثابت فرما رہے ہیں کہ رزق فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرمایا کہ جب تک میری امت کو حق کی اتباع کی پوری توفیق نہ ہو جائے اور جب تک گناہوں سے اور کفر سے اور برے اعمال سے اور باطل جو کچھ بھی ہے اس سے بچنے کی پوری توفیق نہ ہو جائے اس وقت تک میری امت کو موت نہ دے. تو ایک حدیث سے یہ دوسرا حدیث کا مطلب نکالنا یہ کسی کتابوں میں نہیں ملے گا, یہ سب الہام ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ رزق اپنے مرزوق کو تلاش کرتا ہے، یعنی رزق جو ہے وہ اپنے کھانے والے کو، اس رزق کو حاصل کرنے والے کو تلاش کرتا ہے. ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، یعنی جس بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے. ورزقنا فرما کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی مانگ لیا کہ جس طرح رزق ظاہری ہمیں تلاش کر لیتا ہے، ہمارا رزق باطنی بھی ہمیں اسی طرح تلاش کر لے کہ خواہ ہم کہیں بھی ہوں اور آپ کی فرما برداری میں کتنے ہی سست اور غافل ہوں، لیکن اتباع حق کا رزق آپ ہماری روح میں داخل کر دیجئے. اسی طرح باطل سے بچنے کی توفیق بھی بصورت رزق دے دے کہ جس معصیت و گناہ کے نرغی میں ہم کہیں بھی پھنسے ہوئے ہوں اس سے بچنے کی توفیق کا رزق روحانی ہمیں پہنچ جائے. بس اے خدا ہمیں موت نہ آئے حتیٰ تس تک میرا رزق رہا، جب تک ہمارا نفس اتباع حق اور اجتناب عن الباطل کا رزق روحانی مکمل حاصل نہ کر دے. مولانا منصور الحق صاحب جو محدث کبیر حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی تقریر سے طبیعت پھڑک گئی اور اس ایک تقریر ہی سے ہمارا یہاں آنا اور سفر وصول ہو گیا. حضرت احادیث کی جو شرح فرماتے ہیں، حضرت کی عمر اللہ دراز فرمائے اور مکمل صحت عطا فرمائے، میرا دل چاہتا ہے کہ پوری حدیثیں حضرت والا آپ سے دوبارہ پڑھوں. حضرت والا نے فرمایا کہ میری تشریح سن کر اسپنگو بیچ کے شیخ الحدیث مولانا ہارون نے بھی کہا تھا کہ میں حدیث پڑھاتا ہوں اور بہت چوٹی کے اساتذہ سے حدیث پڑھی ہے، لیکن کسی استاد سے ایسا مضمون نہیں سنا اور نہ کسی کتاب میں دیکھا، مگر اب آپ سے سن رہا ہوں اور دل قبول کر رہا ہے کہ بہت عجیب و غریب بات ہے. پندرہ سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 27 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز فجر بوقت سیر میٹرو اسپورٹ کلب کے میدان میں. ارشاد فرمایا کہ جو ان حسین عورتوں سے نظر بچاتا ہے تو وہ عورت بھی سوچتی ہے کہ سب تو مجھے دیکھ کر للچا رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ یہ شخص مجھے خاطر میں نہیں لا رہا ہے، میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. معلوم ہوتا ہے کوئی اور اعلی چیز پا رہا ہے جس کے سامنے میرا حسن اس کی نظر میں ہیچ ہے. یہ اللہ کو پا رہا ہے اس لیے حسینوں سے مستغنی ہے. نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے. ذرا پڑھ دیجیے تارے طیب صاحب، اسی کو یہ ملفوظ ہے، طائب صاحب نے کیا عمدہ فرمایا ہے.
غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے. غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے. غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے. نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو غنائے قلب کا عالم نہ پوچھو نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے
ماشاءاللہ یہی ہے کیا عمدہ بیان کیا کہ قلب کے ان حسینوں سے استغنا کا عالم نہ پوچھو ایسا استغنا کیونکہ جو یہ جو حسین ہیں ان سے مستغنی کیوں ہیں کیونکہ اللہ کے جلوے اور اللہ کے تعلق کی اور اللہ دل میں ہے تو دل ان سے مستغنی ہے تو ان کی طرف ہم نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا لیکن وہ نظارے جن کو لوگ دیکھتے ہیں وہ خود دیکھنے لگے کہ کیا بات ہے کہ یہ ہماری طرف دیکھتا نہیں ہم سے ہمیں اس کے پاس کوئی اس سے بڑھ کے کوئی دولت اور حسن ہے جس کی طرف یہ جس کی وجہ سے یہ ہمیں نہیں دیکھ رہا اور جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے وہ ان نظاروں کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت اچھا شعر ہے اور یہ اسی کی ترجمانی ہے حضرت والا کا جو یہ محفوظ ہے یہی حضرت کا مضمون تھا تو پھر سے پڑھتا ہوں نہیں یہ نہیں بچی سے آگے کھولو اور آگے ارشاد فرمائے جو ان حسین عورتوں سے نظر بچاتا ہے تو وہ عورت بھی سوچتی ہے کہ سب تو مجھے دیکھ کر للچا رہے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ یہ شخص مجھے خاطر میں ہی نہیں لا رہا ہے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا معلوم ہوتا ہے کوئی اعلی چیز پا رہا ہے جس کے سامنے میرا حسن اس کی نظر میں ہیچ ہے یہ اللہ کو پا رہا ہے اس لیے حسینوں سے مستغنی ہے اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو حسینوں کی طرف میلان نہیں ہوتا اللہ والوں کا مزاج بوجہ تقویٰ زیادہ لطیف ہوتا ہے ان کو حسن کا ادراک عام آدمیوں سے زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی حرام تمناؤں کو پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں اور نفس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز اس کو نہیں دیکھوں گا اگر تو دیکھے گا تو میں تجھ کو دیکھ لوں گا یعنی کڑی سزا دوں گا اگرچہ دیکھنے کو ان کا دل بھی چاہتا ہے لیکن وہ اپنے دل کا خون کرتے ہیں کیونکہ اسی خون آرزو سے وہ اللہ کو پاتے ہیں جس شخص نے اپنی حرام تمنا کو پھانسی پر چڑھا دیا تو میرے ضلع کا شاعر دانش پرتاپ گڑھی کہتا ہے آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں ملتے ہیں سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم یہ شارٹ کٹ راستہ ہے جو برسوں میں اللہ تک نہ پہنچے وہ ایک نظر پہنچانے میں پہنچ جائے گا اس لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ سالک نظر اٹھا کر دیکھ لے کیونکہ جانتا ہے کہ نظر بچانے سے یہ بہت جلد اللہ کا مقرب ہو جائے گا شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ حلوہ ایمانی حاصل نہ کر پائے کیونکہ اگر یہ حلوہ ایمانی پا گیا تو میری دکان لذت عریانی کی فیل ہو جائے گی اگر حلوہ ایمانی کا مزہ اس کو مل گیا تو یہ میرے حلوہ شیطانی کو دیکھے گا بھی نہیں اسی لیے حدیث پاک کی عبارت سمجھو اے اہل علم حضرات من ترکہا مخافتی جس نے میرے خوف سے نظر بچائی امام ہے تو مقتدیوں کے خوف سے نہیں یا کمیٹی کے ممبروں کے خوف سے نہیں شیخ ہے تو مریدین کے خوف سے نہیں کہ اگر عورتوں کو دیکھوں گا تو میری پیری مریدی نہیں چلے گی غرض کوئی اور وجہ نہ ہو سوائے خوف خدا کے بس آسمان والے پر اس کی نظر ہو آسمان والے سے اس کو محبت ہو آسمان والے سے اسے نسبت ہو صرف اللہ کا خوف ہو کہ اللہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے مگر تو مجھے دیکھ رہا ہے، تیری وجہ سے میں نظر کو نیچی رکھتا ہوں اور اس حسین کو نہیں دیکھتا، تو یجد حلاوت الایمان فی قلبہ، تو حلوہ ایمانی وہ اپنے دل میں پا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ یجد حلاوت الایمان فی قلبہ، حلوہ ایمانی وہ اپنے دل میں پا جائے گا۔ اسی لیے شیطان چاہتا ہے کہ یہ بد نظری کر لے، کیونکہ جانتا ہے کہ اگر یہ حلوہ ایمانی پا جائے گا تو میرا مزہ پھیکا پڑ جائے گا، میں کتنا ہی دکھانا چاہوں گا تو یہ سمجھ لے گا کہ عورت ہے تو اس کے سامنے سے پیشاب ہی نکلے گا، عرق گلاب نہیں نکلے گا، اور پیچھے سے گو ہی نکلے گا، مشک و زعفران نہیں نکلے گا۔ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، ابھی ان کو بچوں کو ٹرافی دے دو۔ بچوں کو ایک جگہ نہ بٹھاؤ، مختلف جگہوں کر دو، ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو طائب صاحب کل بھی آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، جمعے کو بھی آئیں گے، حضرت والا کے یہ اندلیب گلشن تھے اور اب اندلیب گلستان ہے، ماشاء اللہ۔ چلو بس اب کچھ تھوڑا سا کام بھی کرنے لکھنے پڑھنے کا، جن کے ساتھ مستورات ہیں وہ فوراً چلے جائیں، کیونکہ صاحب مکان کو بھی کچھ آرام کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تو نماز بھی 7:45 ہو رہی ہے، 2 گھنٹے ہو گئے، اس لیے